بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات بھیجئے محمد وآل محمد بعد عزاداران حسین چہلوم کا روز اس دیگر کاموں کے لیے چیزوں کے لیے نہیں ہوتا لیکن مجبوری ہے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں کیونکہ اس سلسلے کی باب العلم فاؤنڈیشن کی اب یہ آخری مجلس ہے باب العلم کی جانب سے جو ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ شکریہ وغیرہ تو کیا کسی کا ادا کرنا چہلوم کے دن بس دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جس نے جس حیثیت میں جس انداز میں حصہ لیا ہے آپ سب عزاداروں سمیت کیونکہ آپ کے وجود ہی سے مجلسوں کی رونق میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مجلسیں نورانی ہوتی جاتی ہیں تو آپ سمیت جس نے جس انداز میں دامے درہمے سخنے قدمے حصہ لیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی حسین کے صدقے میں انہی کربلا والوں کے صدقے میں ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما دے اور میں نام دیکھیے پڑھ ہی نہیں رہا پرچے میں جو دیے ہوئے ان کو ناموں کو میں نہیں پڑھ رہا بلکہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے تمام مرحومین کو یاد کر کے جو ان کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو یاد کر کے باب العلم فاؤنڈیشن کے جو ہمارے بزرگ جوان بچے جو خدمت گزاران ہیں ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے خاص طور پر تمام شہداء ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا ایک صلوات نے فرما دیجیے محمد والے محمد پر میری معذرت قبول کر لیجیے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد تھے اس میں اور اداروں کے بھی سب کے نام لکھے ہوں گے لیکن میری مجبوری ہے میں اپنی اقدار کا بڑا قدامت پسند آدمی ہوں عزاداری کے معاملے میں میں اپنی اقدار کی پاسداری کرتا ہوں کہ عاشور کے دن اور چہلوم کے دن یہ سارے کام نہیں ہوتے بس دعا کی ہے اور صبح کی مجلس میں بھی دعا کی تھی کہ پروردگار عالم پوری دنیا میں جو کروڑوں عزادار تیرے حسین کا غم منا رہے ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ابھی تک الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جہاں جہاں جلوس کراچی سمیت خیر خیریت سے اپنے منزل تک پہنچ گئے ہیں جہاں ختم ہوتے ہیں اور کچھ شہر باقی بچے ہیں دعا کرتے رہیے پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کربلا سے بھی الحمدللہ وہ 2.5 کروڑ ہو یا 3 کروڑ سب خبر جو بھی خبر ہے آپ کے سامنے ابھی تک سب خیر ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کوئی امتحان مقدر کر دیا نا قضاء و قدر کو میں اور آپ نہیں ٹال سکتے اگر اللہ نے کسی جگہ کوئی امتحان ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو بس یہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم رکھے کوئی دنیا کی مصیبت کوئی طاقت ہمارے دل سے یہ غم حسین کی دولت نہ چھین سکے یہ دولت سے جو تو نے ہمیں دی ہے بس اس سے زیادہ ہمیں کوئی بھی دولت عزیز نہیں ہے بس تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے حفظ و سلامتی کے لیے اور دشمنان اہل بیت اور اسلام کی نابودی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد دیکھیے میں نے عرض کیا کہ چہلوم کا دن ہے اسی کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا کیونکہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی کیا عزاداری ہے کیا اب کیونکہ اب یہ ظاہر ہے کہ چہلوم کی مجلس اس فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والی آخری مجلس تو جو کچھ بھی آپ نے سنا 50 دن تک پہلی محرم سے اس کا خلاصہ کیے دیتے ہیں نا ایک سوال کی عزاداری کیا ہے اس سوال کے جواب میں عزاداری کیا ہے کیوں کرتے ہیں آپ عزاداری یہ سوال کرتی ہے نا دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کی عزاداری کرنے کا کیا فائدہ ہے دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں یہ کرتی ہے نا سوال دنیا ہم سے پوچھتے کہ بھئی اس کا آپ رو رہے ہیں پیٹرس کا فائدہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اور وہ تو وہ بہت سارے ہمارے یہاں بھی بکرات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بغیر مقصد کے رونے کا کوئی فائدہ میری نہیں سمجھ میں آئے کہ یہ مقصد رونے کا کون سا مقصد ہوتا ہے. تمہارے ابا کا انتقال ہو جائے اور تم رو رہے ہو, تم سے پوچھا جائے ابھی کیوں رو رہے ہو, رونے کا کوئی مقصد ہے؟ جس کے گھر میں جنازہ پڑا ہو پہلا مقصد نہیں پوچھا جاتا. جس کے دل میں چوٹ لگے گی پہلا اثر کیا ہوگا؟ آنسو. پہلا اثر کیا ہوگا؟ آنسو. بات کی بات ہے, اسے بھی معلوم ہے کہ یہ جانے والا واپس نہیں آ سکتا. تو یہ جو خامخا کی بکراتیت کی باتیں کبھی کبھی ہماری بھی آ جاتی ہیں نا کہ پتہ ہے نہیں کیے جا رہے ہو, پتہ ہے نہیں کیے جا رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. مسجدیں ورنہ خالی ہو جاتی ساری کہ اللہ کی معرفت ہے نہیں, نماز پڑھے جا رہا ہے. کیوں پڑھے جا رہا ہے بھائی؟ وہاں بھی تو یہ سوال کیا جائے نا, جب تمہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ لیکن پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی بتائیے؟ پڑھنی ہے نا, واجب ہے نا. وہ بابا جب پڑھیں گے ہزاروں لاکھوں جب ہی تو کچھ معرفت والے پیدا ہوں گے نا. اسی طرح اگر یہ عزاداری کا تسلسل نہ ہوتا, پہلے نقضی جواب دے رہا ہوں پھر دلائل پر آؤں گا اپنے, ابھی نقضی جواب دے رہا ہوں, یعنی جیسا جواب ہے جیسا سوال ہے ویسا جواب دے رہا ہوں. ایک تمہیں موٹی عقلوں کو اتنی سی بات سمجھا دوں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ عزاداری اور یہ ماتم کا تسلسل نہ ہوتا, اگر یہ درمیان میں ٹوٹ جاتا تو آج یہ 3 کروڑ کا اجتماع کربلا میں نہ ہو رہا ہوتا. ان کو بھی نہیں معلوم تھا جو بیچارے کر رہے تھے, جن کو تو مقصد مکار, بس ان کو تو یہ معلوم تھا کہ ہمیں حسین کا غم منانا ہے, ہمیں حسین کی یاد منانی ہے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ تمہیں حسین کا غم منانا ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ غم مناتے 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 یہ عالمگیر آواز بن جائے گا. ایسی عالمگیر آواز بنے گا کہ آج 2 منٹ کے لیے صحیح, 1 منٹ کے لیے صحیح, شاید ہی دنیا کا کوئی چینل ہو, دنیا کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی نہیں, کہ جس نے کربلا کے چہلم کے ہجوم کو نہ دکھایا. یہ کتنی بڑی تبلیغ ہوئی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب پوچھو ان سے, اب وہ جو معصوم بچے چل رہے ہیں ان سے پوچھو کیوں جا رہے ہیں, اس کو مقصد تو پتا نہیں ہے. کربلا چلا جا رہا ہے 4 سال کا بچہ, اس کو مقصد تو معلوم نہیں ہے. عزاداری کا 2-2.5 سال کا بچہ پیدل چلا جا رہا ہے. ہوش میں ہو اپنے؟ عقلیں ٹھکانے ہیں تمہاری؟ یہ سب سے بڑا اثر کیا ہے 2.5-3 کروڑ کا؟ یہ خود اتنی بڑی تبلیغ, اتنی بڑی تبلیغ, سڑکوں پر آنا اتنی بڑی تبلیغ ہے کہ پوری دنیا پہ دشمن پہ دہشت بیٹھی ہے ایک طرف, کہ دشمن خوف زدہ ہو گیا. کیسی قوم ہے, لاکھوں مار دیے ان کے مگر یہ پھر اسی طرح میدان میں نکل کر چلے آئے. دشمنوں پہ دہشت بیٹھی, کمزوروں کو قوت مل گئی, مظلوموں کو قوت مل گئی. ملی کہ نہیں ملی؟ حوصلہ ملا کہ نہیں ملا مظلوموں کو؟ اب وہ لوگوں نے مجھ سے دوپہر میں پوچھا تھا کہ کون سا چینل, اب تو صبح سے وہ 50 بار دکھا چکے بھائی نائجیریا کی عزاداری. میں چینل کا نام یوں نہیں لینا چاہتا کہ وہ پھر اصولوں کے خلاف ہو جاتی ہے بات. تو مسلسل وہ ابھی بھی مشور میں دیکھ کر آ رہا ہوں, مسلسل صبح سے دکھا رہا ہے ہر خبر نامے میں نائجیریا کی عزاداری. کالے سیاہ فام کس کی قوم ہے؟ بلال حبشی کی قوم ہے. کس کی قوم ہے؟ جون کی قوم ہے. یہ سرخ رو ہوں گے قیامت کے دن کہ ہم پیچھے نہیں تھے مولا تیری عزاداری میں. وہ پیروں میں بیچاروں کے چپلیں نہیں ہیں, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, مگر وہ اتنا بڑا سفر طے کر رہے ہیں کہ جتنا بڑا حسین نے مدینے سے کربلا اور پھر کربلا سے اہل بیت نے شام کا کیا تھا. یہ ٹی وی چینلز کی بڑی, میں ایک بار نہیں 3-4 بار دیکھ چکا ہوں دن میں, ابھی بھی دیکھ کر آ رہا ہوں 6 بجے پھر خبروں میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس چینل پہ. اور بار بار دکھا رہا ہے نائجیریا کی عزاداری. آپ کو پہلے پتا تھا نائجیریا میں شیعہ ہے؟ کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا ہمارے خلاف کہ شیعوں کی آبادی کتنی ہے, 2%, 3%, 4%, 5%. اب پتا چل رہا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تب تشیع سامنے آتا ہے, اچھے دنوں کی بات نہیں. اب جب سامراجی عزائم سامنے آئے تو دنیا کے ہر کونے سے شیعت اٹھ رہی ہے. پتا چل رہا ہے نا دنیا کو کہاں کا شیعہ ہے. تو ایک طرف مظلوموں کو طاقت مل رہی ہے, ان بیچارے پاپ برہنگان کو, مظلوموں کو, ان سیاہ پاپ نسلوں کو قوت مل رہی ہے کہ بس ایک ہی طاقت ہے جو ہمیں ان بوکو حرام بلکہ ان کے نام کے ساتھ تو کچھ اور ہی لگنا چاہیے، مگر میری تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ استعمال کر لوں. ان بدبختوں کے ساتھ، ان ملونوں کے ساتھ، اس جہنم کے ایندھن لوگوں کے ساتھ، ان کے مقابلے پر وہ بےچارے کھڑے ہیں، کمزور لوگ، کھانے کو نہیں ہے. کون سی چیزوں نے کھڑے رکھے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں؟ وہی نعرہ، وہی نعرہ جو بھی آپ نے کہا نا، یہی نعرہ وہ بےچارے سیاہ فام بھی لگا رہے ہیں، لبیک یا حسین، 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 یہی نعرہ وہ سیاہ فام بھی لگا رہے ہیں. میں دیکھ کر آ رہا ہوں، سن کر آ رہا ہوں، آنکھوں سے، کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، خود دیکھ کر آ رہا ہوں. آپ میں سے بھی یقیناً بہت ساروں نے دیکھ لیا ہوگا، یقیناً میری تائید کریں گے کہ وہ دیکھ کر آئے ہوں گے. تو سیاہ فام یعنی پوری دنیا میں یہ نعرہ بن گیا، یہ سب کے لیے ایک نعرہ بن گیا، مظلوموں کے لیے، کہ جہاں بھی مظلومیت ہے وہ قیام کرے گی. تو پہلا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ پہلے تمہیں فلسفہ پڑھایا جائے 15 سال، وہ بھی پتا نہیں صحیح پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، کیونکہ فلسفہ پڑھنے کے بعد ضروری تھی نہیں کہ سب کے سب ایک ہی نتیجے پر پہنچے. پھر تمہیں منطق پڑھائی جائے، 15 سال پہلے تمہاری برین واشنگ کی جائے کمروں میں بند کر کے، جیسے ان کی برین واشنگ کی جاتی نا کہ نکلنے نہیں دیا جاتا، دوسرے کی سنو نہیں، بس اسی ملا کی سنے جو برقع پہن کے بھاگا تھا. ایسے لوگ، ایسے لوگ یاد رکھیے گا، ایسے لوگ وقت آنے پہ اسی طرح بھاگا کرتے ہیں. کسی کی نہیں سنو، بس ان کی سنو، ان کی سن کے اتنے اتنے بچوں کی تقریریں سنی نا آپ نے، پاگل ہوئے، کیونکہ دوسرے کی سن ہی نہیں رہے، وہ نہ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نہ پروگراموں پہ پابندی، جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. تو ایسا جہاں بھی ہوگا کند ذہن پیدا ہوں گے، تنگ نظر پیدا ہوں گے لوگ، ان میں شرح صدر نہیں ہوگا، وہ تنگ نظر ہوں گے، ان میں کشادہ دلی نہیں ہوگی، وسعت قلبی نہیں ہوگی. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کو کمروں میں بند رکھ کے، ان کو برین واشنگ کر کے، ایک خاص اس پہ ڈھال کے، تو تم میں اور دن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں بھی اپنے طالب علموں کے ساتھ یہ سلوک کروں جو وہ کر رہے ہیں تو مجھے ان میں کوئی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہا. مکتب امام صادق نے آزاد چھوڑا ہے، آزاد 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 چھوڑا. اگر روح قبول کرتی ہے تو آؤ، ورنہ جاؤ، جو فیض لے سکتے ہو ہم سے لے جاؤ. یہی ہے نا مکتب، امام کا مکتب یہی ہے. کوئی پابندی تو نہیں لگائی، سب نے آ کے فیض حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ امام کے مکتب میں پڑھے، اپنے مکاتب کے امام بن گئے، بنے کہ نہیں بنے؟ ہندوؤں نے فیض اٹھایا، مسیحیوں نے فیض اٹھایا، سب امام کی دانشگاہ میں آتے تھے، کوئی قید نہیں لگاتے تھے امام. کیوں؟ ان کی روحوں کو آزاد چھوڑو، ان کے دل و دماغ کو آزاد چھوڑو، پابندی نہ لگاؤ، قید میں ان کو نہ رکھو، ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ وہی بنیں گے جو بن رہے ہیں نا، یہ جو خوارج کی شکل سامنے آ رہی ہے. نہیں کہ روح کو، ان کے دل و دماغ کو آزاد رکھو، یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی تمیز سکھائی جاتی ہے. تو عزاداری کا پہلا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ سوال کبھی نہ کرنا کہ کیا مقصد ہے بغیر سمجھ کے کرنے کا. نہیں، وہ بےچارا عام ایک جاہل سیدھا سادہ آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں رہتا ہے، تمہاری طرح کیا اسے تعلیم حاصل کرنے کے وسائل ہیں؟ نہیں ہے. تم خدا کا شکر ادا کرو کہ ان دیہات اور گاؤں میں رہنے والے مومنین نے ان زمانے میں، اس زمانے میں عزاداری کو زندہ رکھا جب مدارس نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں جو مدارس کا پڑھا ہوا ہوں، میں ان علاقوں کو جانتا ہوں کہ جو بےچارے کچھ نہیں جانتے تھے، بس یہ جانتے تھے کہ محرم کا چاند ہوگا، ہمیں چارپائیاں الٹی کرنی ہے، محرم کا چاند ہوگا، ہمیں علم بڑھانا ہے، محرم کا چاند ہوگا، روز شام کو یا حسین کرنا ہے. یہ میں تاریخ کا معمولی سا طالب علم ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں وہ دوسرے جواب بعد میں لوں گا، لیکن پہلے میں یہ ذہنوں سے صاف کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد اگر وہ نہ ہوتا تو کیسے پہنچتے ہم؟ پھر جب علماء پہنچے ہیں، چاہے وہ پورے بر صغیر کی بات ہو، چاہے پاکستان کے بعض علاقوں کی بات ہو، بر صغیر میں بھی اگر علماء کو جگہ ملی تو کس جگہ راستے سے ملی؟ عزاداری حسین. کہ جہاں ذکر حسین ہوتا تھا سمجھ جاتے تھے علماء کہ ہاں یہ ہماری ملت کے لوگ ہیں، ان میں کام شروع کرنا ہے، ان میں کام کرنا ہے. پھر بڑے بڑے مجتہد اسی سرزمین نے پیدا کیے. اب اگر پیدا نہیں ہو رہے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس کی وجوہات ہیں. اگر نہیں رو نا اسی سرزمین پہ بڑے بڑے مجتہد مرجعیت تک کے مثالیں موجود ہیں. اسی برے صغیر کی بات کر رہا ہوں، اس برے صغیر میں مرجعیت رہی ہے. لوگ نہ جانتے ہوں تو نہ جانے اور بات ہے، اور جو نہیں جانتے وہ اتنے احمق ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں کے علماء نے کام ہی کیا کیا. تم جانتے کہاں ہو یہاں کے علماء کو؟ تمہیں معلوم کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر اوتھ کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے پیچھے سلطان العلماء جیسا مرجع تقلید تھا. انگریزوں سے جہاں جہاں لڑائی ہوئی ہے 90% علاقوں میں، موقع نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں، مسلمان لڑے اور مسلمانوں میں کون لڑا، ہر جگہ قیادت شیعوں کے ہاتھ میں تھی. ان شیعوں نے لڑا، تمہیں کیا معلوم کہ انہوں لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا. تمہیں تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ آبادی کے ریشو کو تو دیکھ لیا کرو کہ ہندوستان میں، مشترکہ ہندوستان میں اکثریت کس کی ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے. یہ کوئی ایران یا عراق یا لبنان کی سرزمین تو نہیں تھی ہندوستان، لیکن جہاں جہاں ہو سکتا تھا ان مجاہد علماء نے کیا کیا، انگریزوں سے مقابلہ بھی کیا، پھانسیوں پر بھی چڑھے، سولیوں پر بھی لٹکائے گئے، زندانوں میں بھی ڈالے گئے. پڑھو تو صحیح تاریخ. جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہے تمہیں، اور آ کے زبانیں کھولو ان لوگوں کے خلاف، علماء کے خلاف، ان مراجع کے خلاف جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. تمہیں یہی نہیں پتا کہ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں آج تک، ان علماء کا جن علماء نے اس بر صغیر میں خدمت کی ہے مذہب حقہ کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. انہوں نے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سچی گفتگو کچے ذہنوں کو تو بگاڑ سکتی ہے، کچے ذہنوں کو تو اسیر بنا سکتے ہو، لیکن میدان میں آ کے تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو. معلوم ہے تم جانتے ہو کہ تمہیں جواب کیسا ملے گا، جانتے ہو کہ جواب کیسا تگڑا ملے گا. اب آئیے آزاداری کی طرف. کیا ہے آزاداری؟ کیوں ہے آزاداری؟ پہلے تو ہم نے ایک سادہ سا جواب دے دیا، ظاہری جواب دے دیا کہ اگر یہ آزاداری نہ ہو تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت نہیں بیٹھے گی. اپنے ملک میں گواہ ہے نا، کچھ شہروں میں کیا ہوا تھا، لوگوں نے چیلنج کیا تھا نا کہ ہماری لاشوں پر سے جلوس جائیں گے، غائب ہو گئے تھے سب. جب ہمارے مرد عورتیں بچے نکلے نا تو کوئی نہیں نظر آیا. وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہم سڑکوں میں مدرسہ لگا دیں گے، جلوس نہیں گزرنے دیں گے. اب تو سمجھ میں آئی میری بات؟ ابھی 2 سال پہلے کی تو بات ہے. تو آزاداری کا ایک عمومی اثر سمجھ میں آیا، ظاہری اثر سمجھ میں آ گیا کہ ظاہری صرف اس اجتماع کا کیا اثر ہے، یعنی آپ جب جمع ہو جائیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام کے دلوں پہ آپ کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے کہ کیسی قوم ہے یہ، کس طرح کی قوم ہے. جیسے بھی حالات ہو یہ کہتے ہیں ہمیں جلوس اٹھانا ہے بھائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قتل و غارت گری، برف باری، سیلاب، طوفان، زلزلہ. زلزلے میں اگر زندگی ملی تھی آزاد کشمیر کو تو یاد پتہ نہیں آپ کو ہے کہ نہیں ہے، سب بھول گئے تھے لوگ، کیسا رمضان، کیسی شب قدر، کسی کو کچھ نہیں یاد تھا. 21 رمضان کو پتا چلا تھا کہ زندہ ہیں. کیوں؟ جب تعجب سے ساری این جی او اور پوری دنیا کے لوگوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ کہاں سے صدا آ رہی ہے ماتم کی، کہا کہ زلزلہ یا کچھ ہے. اسی ٹوٹی ہوئی عمارتوں سے 21 رمضان کا جلوس اٹھایا تھا شیعوں نے، اور اعلان کیا تھا کہ یہ زلزلے بھی ہمارے عزم کو مٹا نہیں سکتے. آفیشل زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. تو یہ ظاہری جواب مل گیا آپ کو، یہ عمومی جواب جس کو کہتے ہیں عام جواب، ہم نے عام انسان کے لیے، عام آدمیوں کے لیے، عام فہم، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نہیں بزرگوں کے لیے ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں تاکہ عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پہلا فائدہ کیا ہے اس کا، پہلا اثر کیا ہے اس کا. پہلا اثر یہ ہے کہ مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دیتی ہے عزاداری. جہاں مردگی چھائی ہوئی ہو پورے ماحول پہ, وہاں زندگی کا اعلان کرتی ہے عزاداری کہ تم زندہ ہو, تم زندہ ہو, تم مرے نہیں ہو. یہ عزاداری پہلے مرحلے میں اعلان کرتی ہے انسان کی زندگی کا, کہ انسان بھی زندہ ہے, انسان کا ضمیر بھی زندہ ہے. اب آئیے مقصد کی طرف. ٹھیک ہے, پہلے سمجھ میں آ گیا کہ یہ گاؤں دیہاتوں میں بھی جو بےچارا مجلس کرتا ہے, جلوس اٹھاتا ہے, یہ آپ کی طرح عالم قابل نہیں ہے. جتنے آپ منطق فلسفہ پڑھ کے آگے نا بکرات بن کے, وہ بےچارا اتنا بکرات نہیں ہے, مگر وہ جانتا ہے کہ ادھر میں فرش ازا بچھاؤں گا, اس کا عقیدہ ہم سے اچھا ہے, ادھر فرش ازا بچھاؤں گا, ادھر کچھ ہستیاں آ جائیں گی میرے گھر میں, اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ فلسفہ منطق کی بات نہیں ہے, یہ عشق کی وادی ہے, یہ حسین کے عشق کا جہان ہے, یہ حسین کے عشق کا میدان ہے. اس میں دونوں خناس نہیں چلتے, یہ بکرات والا خناس بھی نہیں چلتا اور ریاکاری والا خناس بھی نہیں چلتا. وہ جو استحصال کرتا ہے نا عزاداری کے نام پہ دکانیں چلاتا ہے, اس کو بھی حسین نہیں بخشے گا, یاد رکھنا. وہ جو ڈرامے بازی کرتا ہے, نام لے کے عزاداری کا چیمپئن بن جاتا ہے, میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا, میں جانتا ہوں, ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں. ابھی بھگتیں گے کچھ دنوں میں, آپ لوگ آئے ابھی یہاں بھی آج کل ایک گھسا ہوا ہے, وہ چھوڑ گیا نہیں, وہ کر کے جائے گا, اپنا کام دکھا کے جائے گا. میری مشکل یہ کہ نام نہیں لے سکتا. آپ کہیں گے کیوں نہیں نام لے سکتے, کوئی ٹی وی ٹاک شو میں تو بیٹھا ہوا نہیں ہوں کہ نام لے دوں. لیکن وہی مجبوری ہے جو میں نے ہمیشہ کہا کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب مجھ جیسے طالب علم اتنا مجبور ہے کہ نام نہیں لے سکتا, طالب علم میں حقیر سا طالب علم, بس پروردگار کون سی مشیت تھی کہ رسول نے نام نہیں لیے. سمجھ میں آ گئی میری بات, اپنی مجبوریوں کو دیکھ کے, کہ میں گناہگار انسان, میں گناہگار طالب علم. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ مشیت الہی کسے کہا جاتا ہے, وہ مشیت الہی کیا ہے جو انسان کے کبھی کبھی پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے, صرف کس خوف سے کہ فتنہ نہ پھیل جائے, فساد نہ پھیل جائے, کیونکہ ان لوگوں نے بھی اپنی لابی مضبوط کر رکھی ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ بس فتنے سے بچانے کے لیے ناموں سے گریز کرتا ہوں, صرف علامتیں بتاتا ہوں, اشارے دیتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آئیے, کیا ہے عزاداری, اب اس پر آئیے. پہلے جواب تو مل گیا نا کہ پہلے مرحلے میں عزاداری مظلوم سے محبت کا اعلان ہے. ظلم ہوا ہے آل رسول پہ, اس کا غم منایا جائے گا, کیوں نہیں منایا جائے. دوسرا مرحلہ, اس کو منانے کی دلیل کیا ہے, کیوں منائی جائے, ابھی بعد میں آتے ہیں. پہلے کیوں, اس کی دلیل کیا ہے, کہاں سے ظلم, پر رسول نے تو نہیں کی, عام طور پہ کہہ دیتے ہیں, اماموں نے تو نہیں کی, یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں, جلوس پہلے تو نہیں اٹھتے تھے, تو چوتھی صدی ہجری میں جلوس اٹھنا شروع ہوئے, تو پہلی بات تو یہ کہ نہیں جلوس تو پہلے دن سے اٹھائے, جلوس اور وہ بھی ماتمی جلوس, وہ بھی عزاداری کے جلوس. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے, آل رسول کو بازاروں میں لے کر آ گئے. جب آل رسول کو بازاروں میں لائے تو کیا کیا آل رسول نے, کبھی سید سجاد نے, کبھی ثانیہ زہرا نے, جناب ام کلثوم نے, کبھی فاطمہ بنت حسین نے, یہ کوفے اور شام کے بازاروں میں خطبات دیے کہ نہیں دیے, یہ خطبات کیا ہیں, یہ واقعہ کربلا کا دہرایا جانا ہے کہ نہیں ہے, یہ دربار یزید میں دربار ابن زیاد کے خطبات کیا ہیں. تو مجلس تو پہلے دن سے چل رہی ہے بھائی, مجلس نہیں رکی, مجلس ہو رہی ہے, جلوس بھی اٹھا ہے, لیکن آئیے پھر دے دیں آپ کو دلیل, دے دیں شرعی دلیل, دے دیں کیوں تابوت, کیوں زلجناح, کیوں علم. توجہ سے سنیے گا, ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات, نہیں سمجھ میں آئے دوبارہ سن لیجئے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے طرف بھی ایسے ہو جاتے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتا, جن کو نہ زلجنا سمجھ میں آتا ہے, نہ تابو سمجھ میں آتا ہے, نہ گہوارہ علی اصغر سمجھ میں آتا ہے, نہ علم سمجھ میں آتا ہے. میں وہ سمجھانے جا رہا ہوں ابھی, اور دلیلیں بھی قرآن سے آپ کو دے دیتا ہوں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. مگر فرق یاد رکھیے گا، ریاکاری الگ ہے، خلوص الگ ہے۔ ریاکاری کے ساتھ مسجد بھی بنائے گا تو مسجد ضراری ہوگی، بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ریاکاری کے ساتھ حج بھی کرے گا تو وہ گیا، اس کا کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اعمال نامے میں اس کے حج میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، وہاں پہ الٹے ہی نکلے گا، جو بھی نکلے گا اس کا حج کسی اور غریب کے نام پہ چلا جائے گا، جو کبھی گیا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بربر دیوار میں تو کہیں دیکھا ہی نہیں، خانہ کعبہ تصویر دیکھی تھی کیلنڈر کے اوپر، یہ میرے 6 حج کیسے کا، ہاں تیرے ہیں اس کے نہیں ہیں، اس کے تجھے دے دیے۔ مثال کے طور پہ، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ جو 25-35 سال جا رہا ہے لکھواتا جا رہا ہے الحاج الحاج در الحاج در الحاج ال 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 الحاج، ایک بار کیا تو حاجی، دو بار ہوا تو الحاج، تین بار ہوا تو پتہ نہیں کیا، 10 بار ہو گیا تو 2 ال لگاؤ، 20 ہو گئے ان کا 4 ال لگاؤ، 35 حج ہو گئے ان کا 10 ال لگاؤ، ال 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 کچھ تو کرو نا، الحاج تو بھائی سبھی ہو گئے، ایک کے بعد کرنے کے بعد الحاج، اب ہر جگہ الحاج ہو گئے سارے کے سارے، معذرت کے ساتھ نہیں، کیا پتا وہاں کچھ بھی نہ نکلے، وہ غریب جس نے دیکھی خانہ کعبہ فوٹو میں ہے صرف، اس کے نکل رہے ہیں، وہ پروردگار میں دیکھ ہی نہیں، میں کبھی گئی نہیں، فرشتوں سے بیچارہ کہہ رہا ہوگا بھیا کس کے ڈال دیے میرے حساب میں، بعد میں کہیں سزا نہ مل جائے، میں نے کہا نہیں بھائی تمہارے یہ رکھو، یہ تمہارے لیے ہے، یہ اس کے لے لیے تمہیں دے دیے، یہ بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ روایت ہے یہ آیت ہے، ٹھیک ہے نا، تو ریاکاری الگ، میری ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ریاکاروں کو راستہ مل جائے، دکانیں چلانے والوں کو راستہ فراہم کر رہا ہوں، نہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ دکان چلانے والوں کو راستہ فراہم کر رہا ہوں، جو کاروبار کر رہے ہیں اس نام پہ ان کے لیے راستہ نکال رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں کر رہا، میں تو چیز کی حقیقت بتا رہا ہوں، جیسے خانہ کعبہ خانہ کعبہ ہے، ہے نا خانہ کعبہ، اب کوئی اس میں بت رکھ دے تو یہ بت رکھنے والے کا قصور ہے نا، خانہ کعبہ تو پھر بھی خانہ کعبہ ہی ہے نا بھائی، تو خانہ کعبہ کا تو قصور نہیں ہوا کہ میں خانہ کعبہ ہی نہیں جاؤں گا، وہاں بت بیٹھے ہوئے، اب بھی بت بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی تو بت ہی ہیں، یہ آل سعود کیا ہے، کیا ہے یہ آل سعود، ان میں اور یہودیوں میں کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو بیٹھے تو کیا کروں، جانا چھوڑ دوں، مکہ جاؤں گا بھائی میں، مجھے ان سے کیا لینا دینا، مجھے تو اللہ کے گھر سے کام ہے اور رسول کے گھر سے کام ہے، صحیح ہے نا، میں جاؤں گا تو کوئی بھی بیٹھا رہے، اس لیے میں نے فرق قائم کر دیا کہ اگر کوئی ریاکاری کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے اس کے ذریعے وہ الگ، مگر اصل اصل چیز کیا ہے، اصل حقیقت ہے یا نہیں ہے کچھ، اگر حقیقت نہیں ہے اس میں کچھ تو معبود آخر کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے یہ کروڑوں جانور ہر سال ذبح کرانے کا، ایک مینڈا ذبح ہو گیا تھا نا، ہو گیا، اب یہ بار بار تکرار قیامت تک تکرار کیوں، کہ جب بھی عید الاضحی آئے سنت ابراہیم بجا لاؤ، گوشت ضائع چلا جائے بے شک ضائع جائے، مثال کے طور پہ، اب تو شاید ضائع نہیں جاتا لیکن اسے چھوڑ کے آ جاتے تھے، کون اٹھا کے لائے گا بھائی، مینا میں پڑے رہتے تھے گوشت چھوٹی سب پڑے بھائی، وہاں کون اٹھانے والا، وہ اٹھا اٹھا کے ڈمپ کر دیتے تھے، اب شاید سنا کے بانٹتے ہوں گے، چلو بانٹتے ہوں گے تو اچھی بات ہے، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار، اب یہ سوال وہاں بھی کرو نا کہ کروڑوں جانور ذبح ہو رہا ہے، اتنے ذبح کرنے کا کیا فائدہ بھائی، ویسی گوشت روز کھاتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیوں کیا گیا، یہ واقعات، یہ قصص انبیاء، یہ ان کی قربانیاں کیوں ذکر کی جا رہی ہیں بھائی، ضرورت کیا ہے، اسی لیے تو ذکر کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو، یاد رکھو، بھولا مت، کہ آدم اور حوا پہ کیا گزری بھولنا مت، نوح پہ کیا گزری بھولنا مت، ابراہیم نے کیسے مبارزہ آرائی کی، مارکہ آرائی کی بھولنا مت، کیسے نمرود سے ٹکرائے بھولنا مت، کیسے حاضرہ نے قربانی کی بھولنا مت، اور اس یاد رکھنے کے لیے ان کے عمل کو زندہ کر دیا، اب تو یاد رکھو گے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی یاد رکھے گا، جو حج پہ نہیں جاتا وہ بھی یاد رکھے گا، جب حج کا زمانہ آئے گا خبریں سنے گا، دیکھے گا مکے کو، دیکھے گا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، دیکھے گا نا، تو بس اللہ نے ان اعمال کو کیوں زندہ کیا، اس لیے زندہ رکھا کہ یاد رکھو، ابراہیم کو بھی یاد رکھو, اسماعیل کو بھی یاد رکھو, ہاجرہ کو بھی یاد رکھو, اس مینڈھے کو بھی یاد رکھو, اس دمبے کو بھی یاد رکھو جو فدیہ بنا اسماعیل کا قربان ہوا, بلکہ ان شیطانوں کو ملونوں کو بھی یاد رکھو, ان کو بھی نہ بھولنا, ورنہ کوئی پوچھے نہ کہ اس میں پتھر مارنے کا فائدہ. وہ جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا کیا فائدہ, اسے پوچھے جو تین دیواروں میں تو پتھر مارے جا رہا ہے, اس کا کیا فائدہ؟ یہ دیوار تو خود انہی نے بنائی ہے, پہلے ستون تھا اس کو چھت بنائی دائرے میں آ گیا, اب جو دیوار بنی ہے وہ تو آل سعود نے بنائی ہے, اور شیطان کو بھی اپنی طرح بہت بڑا بنا دیا. پہلے تو پتلا سا ستون تھا, اب اتنا بڑا بنا دیا کہ جتنا جہاں جی جائے مارو, جیسے جی جائے تمہارا مارو. تو اب یہ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ بھائی, کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ وہ شیطان ہے, دیوار ہے, دیوار میں پتھر مارے جا رہے ہو. نہیں, کرو یہ عمل. کیوں؟ تاکہ ابلیس نے جو فعل انجام دیا تمہارے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو. شیطان سے نفرت یعنی ابراہیم سے محبت, اور ابراہیم کے راستے میں آنے والی رکاوٹ سے نفرت. سمجھ میں آ گئی؟ سب کچھ سکھا رہا ہے اللہ. کیوں معبود, کیا فائدہ اس کو پتھر مارنے کا؟ بڑا فائدہ, بڑا فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے اس کو پتھر مارنے کا. اس کو پتھر مارنے سے عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ ابراہیم سے محبت اور ابراہیم کے دشمن سے نفرت دونوں دین کا حصہ ہیں, دونوں دین کا حصہ ہیں, یہ دونوں چیزیں دین کا حصہ ہیں. یاد رکھنے کو کہا نا, تو بس چاہتا ہے نا اللہ کہ یاد رکھو. صبر ایوب کا ذکر کیوں کیا؟ یاد رکھو. جناب یوسف کی چاہ میں تنہائی, کنویں میں تنہائی کا ذکر کیوں کیا؟ یاد رکھو. جناب یعقوب کے گریے کا ذکر کیوں کیا؟ سوال کرو نا, سوال اٹھاؤ کہ اے یعقوب آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف ملے گا, جانتے ہیں نا یعقوب کہ یوسف ملے گا, تو پھر روئے جا رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں حضرت یعقوب؟ اور اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں پہ چربی آ گئی. وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ, آنکھیں کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی, یعنی پردہ پڑ گیا, چربی اتر آئی, نابینا ہو گئے. روتے 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 اللہ نے یعقوب کو کیوں نہیں روکا؟ ارے زندہ کو رو رہے ہو, زندہ کو, یہی اعتبار ہے. شہید تو زندہ ہے, آپ زندہ کو روتے تو پوچھو نا یعقوب سے کہ یوسف زندہ ہے, زندہ کو کیوں اتنا روئے؟ ارے ہم گناہگاروں کی آنکھیں تو اب تک سلامت ہیں, ہم حسین کو ابھی تک اتنا نہیں رو سکے جتنا ہمارا دل چاہتا ہے. یعقوب تو اتنا روئے کہ آنکھوں پہ سفیدی آ گئی, تو پوچھو یعقوب زندہ کو کیوں روتے رہے؟ کیوں زندہ کا ماتم کیا؟ کیوں زندہ کو روتے رہے؟ پوچھو اپنے علماء, لاؤ جواب اس بات کا. جانتے ہیں جناب یعقوب؟ اگر نہ, آپ کہتے کہ نہیں ان کو معلوم تھوڑی تھا زندہ ہے کہ نہیں, معلوم تھا. اگر معلوم نہ ہوتا تو اپنے بیٹے سے کیوں کہتے یوسف سے خبردار اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا, ہے نا؟ یہی کہا تھا نا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, تو جانتے تھے نا کیا ہونے والا ہے جناب یعقوب. مگر جدائی میں روتے رہے, روتے رہے, کس کو؟ زندہ کو. کس کو روتے رہے؟ تم زیادہ جانتے ہو, اسی وقت مشیت کو ٹوکنا تھا. یعقوب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, ایسے روئیں گے؟ اس طرح رو رہے ہیں کہ بینائی چلی گئی. ارے بھائی یوسف واپس دیں گے آپ کو, ملے گا, لیکن نہیں, کہیں مشیت نے نہیں ٹوکا رونے سے؟ ٹوکا مشیت نے؟ تو قرآن میں موجود. کیوں موجود؟ اسی لیے موجود کہ یاد رکھو, یاد رکھو. یعقوب کا ایک یوسف ہے, زینب کے 18 یوسف ہے. یعقوب کا ایک یوسف ہے, سید سجاد کے 18 یوسف ہے. کربلا میں یعقوب کا یوسف واپس آ گیا, سید سجاد کا کوئی یوسف میدان سے واپس نہیں آیا. याकूब की आंखों की ठंडक बन गया यूसुफ, और सज्जाद की आंखों का लहू बन गए उसके यूसुफ। ऐसे ही हुआ ना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो यह है ना कुरान में जिक्र क्यों किया गया, यह सब जिक्र ताकि याद को जिंदा रखो। नहीं मालूम इब्राहिम को जो घर तामीर कर रहा हूं इसका असर क्या होगा, क्या मालूम इब्राहिम को, लेकिन अल्लाह जानता है कि नहीं तुमने मेरे लिए किया है ना काम, मेरी इताअत की है, मेरे हुक्म पे किया है, बस अब देखो मैं इस घर को क्या मकाम दूंगा। कयामत तक के लिए ये काबा बनेगा, आशिकों के दिलों का काबा बन जाएगा, जो नहीं भी आएगा उसके दिल में काबा होगा। इब्राहिम सबके दिल इधर मोड़ दूंगा, हर साल लाखों लोग, और मौका मिल जाए तो करोड़ों लोग, और इंतजाम हमारे हाथ में आ जाए तो करोड़ों लोग। देखा ना अभी 20 दिन से करबला में, देखने आशूर पर भी देखा, अब भी देखा, एक ही चीज नजर नहीं आई और वो है भगदड़। अब पता चला ये भगदड़ की सुन्नत कहां से आज तक जारी है, भगदड़ का पता चल गया। वो भी बेचारा बेगुना भी पिस जाता है उस भगदड़ में, जब आंखें बंद करके भागते हैं कि पता नहीं किधर से तलवार किधर से तीर आ जाएगा, भागो, तो उसमें बेचारे बेगुना भी सैकड़ों हजारों रौन दिए जाते हैं। वो आंखें बंद करके भागना है, तो मेरा दिमाग तो उन्हीं मैदानों में चला जाता है जहां मैंने भगदड़ होते हुए देखी, और फिर अंधेरे में, अंधेरे में क्या हो, धूल मट्टी में एक दूसरे पर ही तलवारों के वार करने शुरू कर दिए डर के मारे। ये भी हुआ है कुछ जंगों में, ऐसा भी हुआ है अजीजो। तो अब देखा आपने क्यों काबा अल्लाह ने कयामत तक के लिए वो जो निशानी अपना घर जिसे करार दिया, जनाब इब्राहिम की यादगार बना दिया, कहा खबरदार मकाम इब्राहिम यही रहेगा, मकाम इस्माइल यही रहेगा। इस पे तो मजलिस पढ़ते रहे आपके सामने, तो कुरान में है ताबूत सकीना का जिक्र है। क्या है ये ताबूत सकीना, क्या है ये ताबूत सकीना भाई? ये ताबूत सकीना वो है कि जिसको बनाया था जनाब मादर हजरत मूसा ने, उन्होंने बनाया। और क्यों बनाया था? ताकि मूसा को इसमें रख के लहरों के हवाले कर दिया जाए और अल्लाह कोई सबील निकाले। अल्लाह ने सबील निकाली, वो ताबूत साहिल पर आया, फिरौन के महल के पिछवाड़े पाइन बाग जिसको पुरानी उर्दू जबान में कहा जाता है, नई उर्दू तो पता नहीं क्या है लेकिन पुरानी उर्दू में कहते हैं पाइन बाग, वो घरों के या महलों के बड़ी कोठियों के पीछे जो बाग हुआ करते थे उनको पाइन बाग उर्दू अदब में कहा जाता था। कभी पढ़ते थे हम ये अल्फाज, कभी होते थे उर्दू में, अब कहां बेचारे नसीब होते हैं ऐसे अल्फाज। कभी कोई पुरानी किताब विताब मिल जाए तो फिर दिल चाहता है कि हाँ ये अल्फाज किसी बच्चे को बता दिए तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। खैर अब उर्दू पढ़ाना तो मकसद नहीं, ना समझाना, मुझे खुद इतनी उर्दू नहीं आती, जो दो चार लफ्ज आते हैं बस वो बताने की कोशिश करता हूँ। वो पाइन बाग जो साहिल से है, नील बह रहा है, ऐसे महल बनाते थे ना जैसे ताजमहल बना हुआ है जमुना के किनारे, उसके भी एक पाइन बाग था है या नहीं मुझे नहीं मालूम, तो इसी तरह बनाए जाते थे कि वो पाइन बाग पीछे जो था वो दरिया। ऐसी दिल्ली में, दिल्ली में भी ऐसी था जो पुराना महल है वो बिल्कुल दरिया के साथ, तो पाइन बाग वो पीछे जो दरिया की तरफ बना जाता था उसको कहते हैं क्या, पाइन बाग। तो वो कहा जाता था पिछड़ा, तो वहां पाइन बाग में जहां वो अपनी सहेलियों के साथ जनाबे आसिया अपने हरम के साथ बैठी है, वहां ये ताबूत तैरता हुआ आया। ये है ताबूत, लकड़ी का टुकड़ा है और क्या है, क्या है ये, अपने हाथ से बनाई हुआ है, अपने हाथ से बनाया है ना भाई लकड़ी का ताबूत। चलो मलाइका ने मदद की होगी मगर कोई इसको भी नहीं मानेगा, अच्छा ना मान, बनाया तो है ताबूत तो है, लेकिन इस ताबूत की अहमियत क्या है? जनाबे हारून के तबर्रुकात इसमें, जनाबे मूसा के असा इसमें, जनाबे मूसा का पैराहन इसमें, जनाबे मूसा का मामा इसमें, और ये इतना मुतबर्रिक हो गया जनाब जनाबे मूसा के बाद कि जब तक ये तुम्हारे दरमियान में रहेगा तुम लोगों पर हावी रहोगे, इतना मुतबर। और लोग जाते थे इसको बोसा देते थे, बोसा देने की हद तक बिल्कुल ठीक था, इसको चूमते थे चूमने की हद तक ठीक था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि इसको बचा के रखो, इसकी हिफाजत करो। और इसका सबूत क्या है کہ جب یہ صدیوں ظلم و ستم, کیونکہ تابوت ان سے لے لیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ انہی نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. کیا کیا؟ اب جس بڑے آدمی کا کچھ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا بھیا ذرا یہاں لے آنا, میری ذرا واہ ہو جائے گی. تو بس معذرت کے ساتھ, جملہ بڑا تلخ ہے مگر سنتے جائیے, اور دو چار برائیاں کر لیجئے گا میری مجھے کوئی پرواہ نہیں. خود نہیں جانا زیارت کے پاس, زیارت کو ہمارے پاس آنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ بات کہاں جائے گی, کیا اس کا ریئیکشن ہوگا؟ میرا اللہ میرا مالک ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بس میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ سچائی آپ کے سامنے رکھ دی, مگر بنی اسرائیل کی رکھی ہے بھائی. کس کی رکھی ہے؟ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تابوت ہمارے گھر پہ آئے, ہم نہیں جائے, کیوں ہم بڑے لوگ ہیں. اور وہ لے جانے والے کیوں لے جاتے تھے؟ لے چلو مال ملے گا. سمجھ گئے آپ؟ سمجھدار تو ہیں, سمجھ تو رہے ہیں سب میری بات, اسی لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے تھوڑی سی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو تابوت کے ساتھ یہ تماشا شروع کر دیا. جب جس کیا جو پروگرام ہو, تابوت جا رہا ہے, بس یہ بڑھا دیو, چھوٹا آدمی بےچارہ پریشان ہے, یہ کیا ہوا؟ تم انتظار کر سڑک کے اوپر, پہلے فلا سیٹھ کی یہاں سے آ جائے, پھر تیری باری آئے گی. اللہ نے کیا کیا؟ ان سے یہ نعمت اٹھا لی, تابوت ان سے اٹھا لیا گیا, غائب پوشیدہ غیبت میں چلا گیا, تابوت غیبت میں چلا گیا. کیا تماشا کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا؟ کاروبار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے؟ بے وقوف بناتے ہو لوگوں کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے؟ یہ مقدس چیزیں ہیں, ان کا تقدس ہے. کیا ہے تقدس ہے؟ جو چیز پیغمبر سے امام سے منسوب ہو جائے تو مقدس ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کے تقدس کو پامال کرتے ہو, اس کے تقدس کو بازاروں میں فروخت کرتے ہو, اس کے تقدس کو سرمایہ دار کی چوکھٹوں پہ لے جا کے پامال کرتے ہو. اگر اتنا بڑا ہے تو کہیں اور جا, اس فرش عزا پہ تو جو بھی بیٹھتا ہے سب ایک جیسا ہوتا ہے بھائی. اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, خدا سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو. میں ظاہر پابند شریعت کوشش کرتا ہوں, دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے جس کو کہہ دیا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں, کرسی پر بیٹھے اس کا حق ہے, اسلام نے کہا ہے کہ اس کا حق ہے, غریب امیر نہیں, وہ بیمار ہے مریض ہے, اس کا حق ہے کہ وہ کرسی میں بیٹھے. لیکن بعض جگہ خیر بات سنا کے آ گیا, اس لیے اب جگہوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں, وہاں پہ کہہ چکا ہوں جامع سے, جوان بچے لڑکے کیونکہ سیٹھوں کے بیٹے کرسی پہ بیٹھے. اچھا, اس فرش عزا پہ حسین کی ماں بیٹھی ہے, اس فرش عزا پہ امام زمانہ بیٹھا ہوا ہے, تو ان سے بڑا ہے؟ کیونکہ تیری جیب میں پیسے آ گئے, تیرے باپ کے پاس کچھ حرام کا مال آ گیا, اس لیے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بڑی بسط پہ بیٹھے گا, اور تیرے لیے زیارت لائی جائے گی, اور پھر سمجھے گا کہ کوئی سچ بولنے والا نہ ہو, کوئی حق بولنے والا نہ ہو, کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو, کوئی سنت پہ عمل کرنے والا نہ ہو, کہ جب کوئی غلط کرے تو کوئی ٹوکے بھی نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, بہت ہیں ٹوکنے والے. کچھ لوگ ڈرتے ہوں گے ٹوکنے سے, کیونکہ ان کے مفادات انہی سیٹھوں سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کی دال روٹی انہی سرمایہ داروں کے ذریعے سے چل رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ ڈرتے ہوں گے. علی کے غلام تھوڑی ڈرتے, امام زمانہ کے سپاہیوں کے سپاہیوں کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے نہیں ڈرتے. سپاہیوں والی سپاہ بھی نہیں ہے ہم میں تو, لیکن سپاہیوں کے سپاہیوں کے غلام ہونے کا انشاءاللہ خدا نے چاہا توفیق دے, اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق دے. لیکن مجھے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا سمیٹ رہا ہوں, اللہ سمیٹ رہا ہوں بیان کو. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ جو میں نے کہی مانے یا نہ مانے, مگر میں نے کوئی تقیہ نہیں کیا بات کو سمجھانے میں, سمجھا دیا میں نے جو سمجھانا تھا. لیکن ذکر ہے نا تابوت کا. پھر جب پتہ کے دن نزدیک آئے جب توبہ تلہ کی، اپنے اعمال پہ توبہ کی، معافیاں مانگی، اس میں بھی کئی صدیاں لگیں، تو پھر اللہ نے خوشخبری دی، کس کی؟ تالوت کی، جالوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو، کہ اب یہ تمہارا سردار بنا دیا، جاؤ فتح کی خوشخبری ہے، شموئیل پیغمبر جائیے ان کو خبر دے دیجئے، جناب شموئیل سے ناراض ہو گئے تھے، یہ کیا تالوت، تالوت کو بنا دیا، اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا، ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں بنایا، مثال کے طور پہ میں نے اپنے شہر کی مثال دے دی، آپ کے شہر کے سارے علاقوں کے نام مجھے یاد نہیں، میں نے اپنے شہر کی، یہ اورنگی ٹاؤن والا، یہ کورنگی میں رہنے والا، اس کو دوبارہ صدر بنا دیا، سربراہ بنا دیا، ہم ڈیفنس، اب تو میں نے کہا نا کہ وہ علامات میں سے کیا ہے کہ تمہارے پست بلند اور بلند پست ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ اب بلندی کا معراج یہ ہوگا کہ پہلے پوچھا جائے گا کہاں رہتے ہو، شیعہ نکلو اس سے باہر، کم از کم تم تو نکلو، اگر دوسرے نہیں نکلتے تو شیعہ تو نکلو اس سے باہر، اب معیار کیا ہے، کہاں رہتے ہو، تو پہلے جواب سے اندازہ لگانا ہے کہ اس سے ملا جائے کہ نہیں، کہاں رہتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں، ہاں پھر ٹھیک ہے، چلے گا، اپنے لیول کا ہے، ڈیفینس میں، اوہو پھر تو اور بھی اچھا ہے، کینچ میں، ایسا ہر جگہ ہے نا، سب شہروں میں، اب معیار خاندانی شرافت نہیں ہے، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس خاندان کا ہے، اب تو تولا جائے گا کہ کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اب جو بیچارہ ملیر ولیر میں رہتا ہوا تو بیچارہ بتاتے ہوئے بھی جھجکے گا، شرمائے گا، وہ ابھی تو ملیر میں ہوں لیکن میں نے بندوبست کر لیا فلاں جگہ شفٹ ہونے کا، مثال کے طور پر، یہ ہے، یہ معیار ہے، یہ معیار تو نہیں ہوا، تو اللہ کی نظر میں یہ معیار تو نہیں کہ تالوت، نہیں، یہی سردار ہے تمہارا، تاکہ تمہاری غرور کی ناکوں کو خاک میں رگڑا جائے، وہ جو تم تکبر کرتے ہو نا، تکبر سے چلتے ہو، وہ تمہارے اس تکبر کو خاک میں ملایا جائے، یہی تالوت، کیوں؟ اس میں تم سب سے زیادہ صلاحیتیں ہیں، لہذا اس کو ہم نے تمہارا سردار بنا دیا، اور نشانی کیا ہے پتہ کی؟ تابوت سکینہ واپس آئے گا، وہ تابوت جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس میں موسیٰ اور ہارون کی ساری میراث جمع ہے، اس تابوت میں میراث جمع ہے، تو ایک تابوت کو اللہ نے علامت قرار دیا، کس چیز کی؟ فتح کی، ایک قوم کی فتح کی علامت، کیا بے احترامی نہ کرنا، واپس دے رہا ہوں تابوت، واپس آ رہا ہے تمہارے پاس، اب بے احترامی نہ کرنا اس کے ساتھ، اور پھر وہ بات کی بات کے فتح کے بعد جناب زکریہ کو حکم ہوا مسجد یعنی بیت المقدس کی نئے سرے سے تعمیر، اور پھر ایک خاص حجرہ اس صندوق کے لیے بنایا گیا، سمجھ گیا، اس کے لیے خاص کمرہ بنایا، اللہ کے حکم سے ساری تعمیرات ہوئی کہ اس حجرے تاکہ اس کی بھی زیارت کی جائے، جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب تم عبادت کے لیے جاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہاں پر یہ ذکر ہے؟ قرآن میں، کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یادوں کو زندہ رکھو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو کہ کون سی قومیں کن وجوہات کی بنا پہ پستی میں جاتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ بلندی پہ جاتی ہیں، اور بلکہ اب میں خلاصہ کروں، اس لیے یہ ساری مثالیں دی کہ کربلا میں جس نشانی کو دیکھو گے تمہیں قرآن میں اس کی مثال ملے گی، قرآن میں اس کی مثال، اگر ذوالجلالہ کا تقدس دیکھنا ہے تو ناقہ صالح کا تقدس پہلے قرآن میں دیکھ لو کیا ہے، ناقہ صالح معبود جانور ہے، تو نے معجزے سے پیدا کر دیا پہاڑ سے، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا جانور جو پیدا کیا تھا وہ بھی تو معجزہ ہی تھا تیرا، بھائی جو پہلا حیوان خلق ہوا ہوگا یا اسی نسل کا ناقہ جو پہلی بار خلق ہوا ہو تو وہ بھی تو اللہ نے پیدا ہی کیا نا، اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے، تو معبود یہ بھی تو ایک جانور ہے، چاہے وہ پہاڑ چیر کے نکلا تو نے نکال دیا، جیسے تو نے پہلا ناقہ خلق کیا ہوگا، بھئی پہلے کچھ نہیں تھا، خلق کر دیا، نہیں تھا پھر خلق کر دیا، پہاڑ سے نکال دیا، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، یہ محترم کتنا ہے معبود، میں اس ناقے کا احترام کیوں کروں، کس کا احترام کرو، کیا کہا اسے، ناقت اللہ، قرآن نے اسے کیا کہا، ناقے صالح کو، ناقت اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تو معبود یہ باقی ناقے کس کے ہیں؟ پروردگار یہ باقی ناقے کس کے؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں، نسبت کی بات ہے، ہر شے کا خالق ہے، کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کا خالق ہے اللہ، لیکن یہ ناقہ میں نے اپنے رسول کی سچائی ثابت کرنے کے لیے خلق کیا ہے، اس لیے اسے محض ناقہ صالح نہ سمجھنا، بلکہ اب اس کی نسبت ہو گئی ناقۃ اللہ. جب ایک ناقہ ناقۃ اللہ بن سکتا ہے تو پھر کسی کا ہاتھ ید اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ سمجھ میں آ گیا؟ احترام سکھایا؟ خبردار اس ناقے کی بے احترامی نہ کرنا، ایک دن اس کے لیے ہے نہر کا پانی، دوسرے دن تمہارے لیے ہے، دوسرے دن یہ منہ بھی نہیں لگائے گا تمہارے حصے کے پانی کو. اور خبردار جو اس کا دن ہو، پورے حوض کا پانی پی جاتا تھا نا یہ، اس پہ بھی ان کو گیا، حالانکہ ایک دن سب مل جاتا تھا، اس دن بچا بچا کے بھی رکھ لیتے تھے دوسرے دن کے لیے، مگر پھر بھی ایک حسد ایک جلن، کیوں ہار گئے نا میدان میں، ہار گئے. کہا تھا اس سے ناکہ نکالو، اس پہاڑ سے ناکہ نکالو، اور ناکہ بھی کون سا مونس ہو، اونٹنی، اونٹنی ہو، کیا ہو؟ اور اونٹنی بھی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، وہ بھی 10 مہینے کی. کیسے لوگ تھے قسم سے، عجیب لوگ تھے یہ بنی اسرائیل، کیا کیا شرطیں لگاتے تھے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. ہم آپ تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کتنے سر سے بھائی، قرآن نے فرما رہا ہے ایسا ہو ایسا ہو ایسا، جیسے وہ بنی اسرائیل کا بکرا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی، گائے ہوا ایسی رنگ کی ہو، یوں رنگ، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. وہ بھائی سیدھا سیدھا جو حکم تھا اس پہ عمل کر دیتے، کوئی بھی گائے پکڑ کے دبا کر دیتے، کہتے نہیں نہ روکے مارتا ہو، رنگ کیسا ہو، گھاس کھاتی ہے کہ گوشت کھاتی ہے، اڑتی ہے کہ زمین پہ چلتی ہے، مثلاً طرح طرح کے سوال کیے جا رہے ہیں. اب اتنے پھنس گئے آخر میں کہ سب سے مہنگی خریدنی پڑی، تم نے خود ہی اپنی مشکل بڑھا لی بھائی، اتنی رہنے دیتے بس، بس ایک گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دیا تو ختم ہو گیا قصہ، لیکن نہیں مشکلات بڑھا لی اپنی. خیر ابھی کیا ہوا، ناقے کے لیے ناقے کا اتنا احترام اتنی عزت، ایک دن اس کا ہے ایک دن تمہارا ہے، مگر حسد کیونکہ میدان میں ہار گئے. کہا تھا نا ایسا نکالو، جناب صالح نے دعا کی، معبود یہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے، یہ میری دعا ہے، جناب پہاڑ دو حصے ہو گئے اور گڑ گڑا تھا، گڑ گڑا کے الگ ہوا، اونٹنی آواز دیتی ہوئی باہر آئی، اور باہر آتی اس نے بچے کو جنم بھی دے دیا. لو بھائی جو تم نے چاہا تھا ہو گیا، نہیں نہیں جادو ہے. ارے تو پہلے مانگا کیوں تھا، پہلے تو مانگا کہ معجزہ دکھاؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے جب معجزہ ہو گیا، تو کہہ رہے نہیں یہ تو جادو ہے. تو خدا کے بندو پھر معجزہ کیا ہے، تمہیں نے تو کہا تھا جیسے تم نے کہا ویسے ہو گیا، میں نے دعا کی ویسے ہو گیا، مگر نہیں مانا، نہیں مانا نا. بس جب ادھر نہیں مانا، جو آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں کیوں نہیں مانتے تھے، مانا مگر شہر تک آتے آتے پلٹ گئے. کیوں پلٹ گئے شہر تک آتے آتے؟ مفادات. ارے بابا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، قوم بائیکاٹ کر دے گی، سارا جو چل رہا ہے سلسلہ، پھر پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں کچھ پتا نہیں، مگر ناکہ تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اسے کیسے جھٹلائے، اسے کیسے جھٹلائے. اللہ نے نشانی دی اور بتایا کہ دیکھو اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تم پر عذاب آ جائے گا. اور انہیں نے ناکے کو نقصان پہنچایا، ناکے صالح کو پے کر دیا، اس کی کوچین کاٹ ڈالی، گر گیا، مر گیا، اس پر تلواروں اور برچیوں سے حملے بھی کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے. اس کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد بلند کرتا تھا. بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت، فریاد بلند کرتا تھا. تو جناب صالح نے بتا دیا تھا کہ ناقے کے بچے نے جو اونٹنی کے بچے نے جو فریاد کی ہے نا، یہ خالی نہیں لوٹ، اس نے اللہ سے کہا ہے معبود دیکھ میری ماں کو یعنی کس بےدردی سے مارا ہے. اس معصوم سے حیوان کی فریاد کو اللہ نے ٹالا نہیں عذاب بھیجا. اب مجھے بتاؤ کہ جو فرزند رسول کے گلے پہ خنجر چلایا ایک وہ مصیبت ہے مسلمانوں کی کہ جو ثانیہ زہرا نے کہا تھا کہ آج کے بعد اب تم چین سے رہ نہیں سکتے, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے رسول کے بیٹے کا سر کاٹا ہے, تم نے نبی زادے کو مارا, تم نے رسول زادے کو مارا, چین سے نہیں رہ سکتے ہو. کربلا کے بعد سے آج تک فتنوں کا شکار ہو گئے. کیوں؟ حق کے نمائندے کو قتل کر ڈالا اور رہیں گے. ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ فتنوں ہی میں رہیں گے. اگر ہدایت پانے والے ہوتے تو وہ پردے غیب میں نہ جاتا حسین کا بیٹا, جس کا ظہور اب انشاءاللہ نزدیک ہے. کتنا نزدیک کوئی تعین نہیں کر سکتا. معصومین نے منع کیا ہے کہ جس نے وقت کا تعین کیا وہ کاذب ہے, وہ جھوٹا ہے. یاد رکھنا اس روایت کو, ہر معصوم نے منع کیا ہے. توقیت کہلاتی ہو وقت کا تعین کرنا, امام کے ظہور کے وقت کا تعین کرنے کو منع کیا ہے ائمہ طاہرین نے. جو وقت کا تعین کرے گا وہ کاذب ہوگا, یاد رکھنا. کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. کیوں؟ بس علامات بتائیے. ہاں, یہ علامتوں کو ذہن میں رکھو. یہ علامتیں جب آنی شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ زمانہ قریب آ گیا. اب یہ زمانہ قریب کتنا ہے, 10 سال ہے, 15 سال ہے, 5 سال ہے, 20 سال ہے, 50 سال, یہ مجھے نہیں معلوم, نہ آپ کو معلوم ہے. کیوں؟ وجہ صبح بتا چکا ہوں ایبٹ روڈ کی مجلس میں کہ وجہ کیا ہے. اس لیے حکمت یہ ہے, جیسے موت کو تم سے چھپایا ہے, جیسے قیامت کو تم سے چھپایا ہے. اگر انسان اس کی موت کا وقت پتہ چل جائے تو 10 سال پہلے مر جائے گا گنتے گنتے, اب اتنے دن رہ گئے, اب اتنے دن رہ گئے. ابھی تو خوش ہوتا ہے نا کہ اتنا بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا, ہر سال سالگرہ منا رہا ہوتا ہے نا. پتا چل جائے تو برسی منائے گا, زندگی میں اپنی برسی منانا شروع کر دے گا. یہ کم ہوا, ایک کم ہوا, دو کم ہوا, لو پہلے ہی چلا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ حکمت الہی ہے, پوشیدہ رکھا. جیسے تم سے وقت کو پوشیدہ رکھا تمہارے موت کے, جیسے قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھا, اس لیے اس کو بھی پوشیدہ رکھا کہ کب ظہور کرے گا, تاکہ اس کی غیبت میں تمہیں امتحان کی چکی میں ڈال دیا جائے, امتحان کی چکی میں تمہیں پیسا جائے کہ کتنے باقی رہتے ہیں اور کتنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے, بس یہ بات ہے. لہذا تم نے فرزند رسول کو قتل کیا, اب یہ فتنوں میں پڑے رہیں گے اور اس کے آنے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے, نہیں لائیں گے. آپ کی ضد میں ایمان نہیں لائیں گے, آپ کی حسد میں ایمان نہیں لائیں گے. علی کا حسد آج تک جاری و ساری ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. علی کی حسد میں جہنم میں جانا انہیں گوارا ہے, مگر علی سے محبت نہیں کریں گے, علی کا اتباع نہیں کریں گے, علی کو رسول کا جانشین نہیں مانیں گے. ہے نا. تو ایسے آپ کی دشمنی میں, آپ کی حسد میں یہ امام پر امام کا ساتھ نہیں دیں گے. آخر کربلا میں کون تھا سامنے؟ امام ہی تھا نا. کربلا میں کون تھا سامنے؟ میں چیلوم کے مسائل صبح پڑھ چکا. اس وقت کیونکہ یہاں شبیہ تابوت ہے, جناب سید الشہداء برآمد ہونی ہے نا. بس دو جملے چلیے ربط دینے کے لیے اربعین کے حوالے سے یوں کہہ دیتا ہوں کہ چہلوم کی سنت کس نے ڈالی ہے؟ زینب. وہ زینب جو 20 سفر کو چہلوم نہیں منا سکی, قید میں تھی نا. بھائی آپ سیدھا سیدھا سا حساب کریں تو بھی پتا چل جاتا ہے نا کہ 12 محرم کو 13 محرم کو کوفے پہنچے ہیں, کوفے میں زندان میں ڈال دیے گئے, پھر خط بھیجا گیا. شام ابن زیاد نے خط بھیجا کہ اب کیا کروں, کام ہو گیا, حسین کا سر قلم کر دیا, ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا, اب کیا کروں. خط شام گیا, شام سے جواب آیا کہ انہیں اب ہماری طرف روانہ کرو. تو کچھ وقت لگا کہ نہیں لگا آنے جانے میں؟ تو ابھی 20 سفر کو واپس کیسے آ جائیں گی زینب؟ میرے تو خیال میں سفر کے کچھ دن ہوں گے کہ جن میں پہنچی ہوگی زینب. کیونکہ ملتا ہے کہ تیرہ سفر کو زندان میں شہادت ہوئی ہے جناب سکینہ کی، تو ابھی رہا کہاں ہوئے کہ بیس سفر کو پہنچیں گے؟ جب بھی قید سے رہا ہوئے ہیں، زینب کی حسرت یہ ہے کہ میرے بھائی کا چہلم، میں نے اپنے بھائی کا اربعین نہیں منایا. عزاداروں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں عزاداری کی حکمت بتانے میں، لیکن سامنے میرے گھڑی نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں آج آپ صبح سے یا جلوسوں میں ہیں یا مجلسوں میں ہیں، اس لیے میں نے بہت ساری باتوں کو چھوڑا ہے. زندگی رہی پھر کسی موقع پہ، جتنا کہہ دیا اتنا بھی بہت ہے، کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے. تو خیر، یہ اربعین وہ رسم ہے کہ اس زمانے میں بھی عربوں میں رائج تھی. تو زینب کہتی ہے مجھے اربعین منانا ہے، مدینے نہیں جانا، پہلے کہاں جانا ہے؟ کربلا. جا رہے ہیں نا لوگ، ابھی تک سنا ہے میں نے کہ ابھی تک چل ہی رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور کل صبح تک بھی پہنچیں گے کچھ لوگ. اتنا ہجوم ہے کربلا، اتنا ہجوم. تو میرا تو یقین ہے، مجھ گناہگار کا تو یہ یقین ہے، میرا تو عقیدہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان عزاداروں کے ساتھ ساتھ کربلا کے 72 شہدا نہ ہو، ان عزاداروں کے ساتھ عزاداروں کو دعائیں دینے والی حسین کی بہن نہ ہو، ان عزاداروں کے ساتھ عزاداروں کو دعائیں دینے والی حسین کی ماں نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا، اس لیے میں کہا چند جملے چہلم کے پھر شہادت پڑھوں گا، لیکن چہلم کا دینے تو چند جملوں کی جو صبح میں نے پڑھے، جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ عزاداروں، میں جو سمجھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو لاکھوں کروڑوں رواں دواں ہیں نا کتنے دن سے کربلا کی طرف، میں نے کہا نا کہ ان میں کچھ نہیں معلوم کہ بیویوں کے ہجوم میں کون سی بیوی کون ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی معصوم بچیاں جو ہاتھوں میں تبرک لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں زائرین کے، دیکھیے نا آپ نے، تین تین سال کی، چار چار سال کی، حجاب میں پوری لبیک یا حسین کی پٹیاں باندھی ہوئی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ انہیں میں کہیں سکینہ بھی ہو سکتی ہے نا. اپنے بابا کے زائروں کی خدمت کر رہی ہے، معاف کر دے پروردگار، بہت احتیاط سے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان ہستیوں کے لیے، لیکن بھروسہ ہے مجھے ان روایات پر جن روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ میرا امام پا برہنا ان جلوسوں میں شرکت کرتا ہے، ان راہ پیمائیوں میں میرے زمانے کا امام ننگے پیر چل رہا ہوتا، ماتمی دستوں میں کبھی بچوں کے دستوں میں شامل ہو کے ماتم کرتا. ان روایات میں بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے زمانے کا امام نہ ہو، ان کے ساتھ حسین نہ ہو. اتنے معذور دیکھ رہے ہیں نا آپ کے، معذور جا رہے ہیں نا، جو جنگ میں بےچارے مجروح ہو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے. دیکھے ہیں نا آپ نے، ٹی وی پر تو دیکھا ہے نا، میں نے تو ویسے بھی دیکھا ہے اور برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنگ میں کسی کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں، کسی کے پیر، مگر عاشور اور چہلم ویل چیئر پہ چلا جا رہا ہے، مگر اپنے مولا کی بارگاہ میں جانا. مولا عباس علی کا بیٹا، مولا آپ کی محبت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرا مواخذہ نہ کرنا، مجھے نہیں معلوم کہ ان مجروحین کے دستے میں ممکن ہے غازی بھی ہو، ممکن ہے میرا مولا عباس بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہو. میرے مرقد کے زائر ہیں میرے مولا حسین کی مرقد کے زائر. کیوں زینب نے چہلم کی بنیاد ڈالی؟ کیوں چہلم کی سنت؟ اگر زینب نے یہ بنیاد نہ ڈالی ہوتی تو حسین کا مشن، حسین کا ہدف کیسے حاصل ہوتا؟ اسی لیے لائے تھے حسین. زینب نے وعدہ کیا ہے بھیا تو اطمینان رکھ، ایسا بندوبست کر کے جائے گی زینب کہ قیامت تک تیرا پیغام پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. یہ چہلم جس کی بنیاد ڈالی زینب نے، یہ تو اس کے حکمت کا پہلو ہے نا کہ قیامت تک پیغام جاری رہے گا. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، زینب اپنی آنکھوں سے بھائی کا بے گورو کفن لاشا چھوڑ کر آئی، بے سر کا لاشا چھوڑ کر آئی، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کی راہوں میں اپنے بھائی کے سر کو نوک کے سینہ پہ دیکھتی ہوئی آئی. کہاں ہے ایسی خواتین؟ نہ ثانیہ زہرا سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ ثانیہ زہرا کے بعد کوئی ایسی مثال آ سکتی کہ جس میں کوئی بتائے کہ خاتون جس نے 72 جنازے اٹھائے، 72 جنازے دیکھنے کے بعد علی کے لہجے میں للکار رہی ہو یزیدیت. یہ وہ زینب ہے، یہ وہ زینب ہے کہ جب حسین رخصت ہو کر جا رہے تھے آخری بار، زینب نے گلے میں باہیں ڈالی، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا. سید الشہداء نے روکا نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ کہہ دیا کہ بہن جتنا رونا ہے ابھی رو لو، ابھی رو لو، میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا. کیوں؟ ایک وجہ تھوڑی ہے، ایک سامنے کی وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی بی رونے کی کوشش کرے گی تازیانے مارے جائیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زینب کو رونے کا موقع دیا ہی کہاں گیا، خیموں کو بچائے، بیویوں کو بچائے، بچوں کو بچائے، یا امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچائے. اتنی ذمہ داریاں ہیں زینب کی، لہذا حسین نے منع نہیں کیا، بہن جتنا رونا ہے رو. اور حرم میں کوہرام برپا ہے جیسے بھرے گھر میں کسی جوان کا لاشا رکھا ہوا. یہ ادنا سی تشبیہ ہے حسین کے رخصت ہونے کی. بیویاں ایک دوسرے سے گلے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہیں، مولا کے قدموں میں سر رکھ رکھ کے رو رہی ہے، بچی دامن سے لپٹ کے رو رہی ہے، بابا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیسے کیسے خیالات ہیں جو بیویوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ آخری سہارا بھی میدان کی طرف جا رہا ہے. زینب کہا وہ صندوق میں سے میرا پرانا پیراہن لے کر آؤ. اپنے لباس پر اوپر سے وہ پرانا کرتا پہنا اور اسے بھی چاک کرنا شروع کیا جگہ جگہ سے. حیرت سے ثانیہ زہرا پوچھتی ہیں بھیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو پہلے ہی بوسیدہ اور پرانا پیراہن ہے، اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے مجھے ڈر ہے مجھے قتل کرنے کے بعد یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹے. عزاداروں میں کیا کروں، روایات کے جملوں کو میں بہت حذف کر کے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے وہ الفاظ جو ہیں روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھے جاتے. یہ ملعون کہیں میرے لباس کو نہ چھینے، اس لیے بوسیدہ کرتا پہن رہا ہوں کہ میرا لباس چھوڑ دے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا نا آپ کے سامنے کہ سنان ملعون نے کیا کیا تھا، ایک زرہ اتارنے کے لیے اس ملعون نے تبر سے اتنے وار کیے تھے، اتنے وار کیے تھے کہ اس عالم میں بھی حسین کا سینے پر اتنے زخم پڑ گئے تھے تبر کے، اور ہر زخم پہ حسین کا جسم تڑپتا تھا. صرف زرہ اتارنے کے لیے اس ملعون نے اتنا تشدد کیا تھا حسین پر، جبکہ ابھی سر قلم نہیں ہوا تھا حسین کا، اس لیے پہن رہا ہوں. رخصت ہوئے، آخری بار بہن نے کہا اچھا بھیا میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ. جب بالکل قریب آ گئے حسین تو زینب نے ہاتھ हाथ गले में डाले, अपने भाई के बाहें गले में डाली, सर झुकाया और सर झुकाने के बाद गुलूए मुबारक के बोसे लेने लगे। पूछा हुसैन, ज़ैनब ये इस वक्त में ये अमल क्यों? का भैया माँ ने आखिरी वक्त में मुझे वसीयत की थी, ज़ैनब जब तुझे यकीन हो जाए कि अब तू हुसैन से दोबारा नहीं मिलेगी तो मेरी तरफ से हुसैन के गले के बोसे ले लेना। दोनों बहन भाई एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे हैं। फिर उसके बाद हुसैन ने एक अमल अंजाम दिया, ज़ैनब के बाजुओं पे बोसे दिए, कहा बहन माँ ने एक वसीयत मुझे भी की थी कि जब यकीन हो जाए कि अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी ज़ैनब से तो मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजुओं के बोसे ले ले। क्यों? अब इन बाजुओं में रसन बांधी जाए। कैसे निकले हुसैन ये तो बड़े अजीब मंजर होगा, लेकिन बस ऐसे रुखसत हुए हुसैन जैसे भरे घर से किसी जवान का लाशा निकलता है। क्या आलम होता है उस घर का, ये अदना सी मंजर कशी है, असल मंजर कशी कोई नहीं कर सकता रुखसत हुसैन की कि कैसे हुसैन रुखसत हुआ है। हाँ अगर एक और मंजर देखना है तो ये जरूर देख लो कि जब हुसैन के जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और हुसैन ने इतना कहा था मेरे रहवार बस एक बार मुझे कत्लगाह में छोड़ आ, फिर तुझे जहमत नहीं लूंगा। जुलजना ने उस अस्पे वफादार ने अपनी आंखें नीचे झुकाई, अपना सर नीचे झुकाया। अब जो हुसैन ने देखा तो क्या देखा, घोड़े के जुलजना के कदमों से लिपटी हुई है बच्ची। ना जा ना जा मेरे बाबा को लेकर जुलजना, जो गया वो वापस नहीं आया। ना जा मेरे बाबा को लेकर मैदान। मुख्तसर किया मैंने इस मंजर को। हुसैन ने आखिरी हुज्जत के तौर पे एक बार फिर अपना तारुफ कराया, फिर तारुफ कराया। और जब लोगों ने कहा कि कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि या बयत कर लो या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, हुसैन ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं है, कोई पनाह नहीं सिवाय अल्लाह के। क्या समझते हो जान बचाने के लिए जुमले अदा कर रहा था, आखिरी हुज्जत तमाम कर रहा था ताकि तुम में से कोई भी ना कह सके कि मुझे पहचानता नहीं था। यानी आखिर वक्त तक 72 लाशें उठाने के बाद भी इमाम है, इमाम चाहता है कि इनको बचा ले, मासूम के कत्ल से बचा ले, मासूम के कत्ल में हाथ रंगीन होने से इन्हें बचा ले। जंग शुरू हुई, 3 रोज का प्यासा, मुकम्मल 3 शबो रोज का प्यासा। क्योंकि आजादारों इतना तो मैं जानता हूं कि करबला में जितना प्यासा हुसैन है कोई भी नहीं है। सकीना से पूछोगे तो वो भी जुलजना से यही कहती नजर आएगी, बाबा के जुलजना बस इतना बता दे शिमर ने खंजर चलाने से पहले मेरे बाबा के गले में 2 बूंद पानी भी टपकाए थे या नहीं। सैयद सज्जाद से पूछोगे तो वो भी मदीने के बाजार में कसाब की दुकान पे यही कहता नजर आएगा, कैसे लोग थे करबला, लोग हैवान को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हैं, कैसे मुसलमान थे, फर्ज़ंदे रसूल का गला काटा और गला काटने से पहले उसके खुश्क गले में थोड़ा सा पानी भी नहीं डाला। फातिमा के लाल ने शमशीर को बेनियाम किया, ललकारा, पहला हमला, भागा वो लश्कर भेड़ बकरियों की तरह, दूसरा हमला, पहला हमला करके वापस पलटे थे हुसैन, गंजे शहीदा का रुख करके आवाज दी थी, अब्बास, अली अकबर, इब्ने औसजा, जुहैर, मेरे दोस्त हबीब, आओ देखो मैंने तुम्हारे हर हर वार पे दाद दी थी, मरहबा कहा था, आफरीन कहा था, आओ अपने मौला की जंग देखो। अब उस हुसैन की जंग देखो जो 72 लाशें उठा चुका, अब उस हुसैन की जंग देखो करबला में उससे ज्यादा प्यासा कोई नहीं। दूसरा हमला किया, फिर वही आलम अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज की सदाएं हैं पिसरे साफ के लश्कर में। बता दिया अली के लाल ने कि अब भी चाहूं तो तुम्हें शमशीर से तनहा जेर कर सकता हूं मैं, लेकिन अजीजों वही मशीयत इलाही, या तो हम नफ्सल मुतमईना इर्जई इला रब्बिक राजियतम मर्जिया, इत्मीनान पाने वाले नफ्स पलटा अपने रब की तरह। अब आयत से हट के जुमला कह दूं, हुसैन पलटा मेरी तरफ, हुसैन तूने वो कर दिखाया जो कोई नबी ना कर सका, पलटा हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, अब जो मैं तुझे देने वाला हूं हुसैन तू भी उससे राजी हो जा, कयामत तक तेरा तस्किरा सबसे ज्यादा होगा, तेरा मातम सबसे ज्यादा होगा, तेरा गम सबसे ज्यादा मनाया जाएगा हुसैन, बस अब तेरी वजह से मेरा दीन बाकी रहेगा। हुसैन जुलजना पर आखिरी मंजर, तीरों से छलनी, कैसे छलनी, कैसे छलनी, ये तो रिवायत के लफ्ज है, मुबालगा नहीं है, कि सिवाय तीरों के कुछ नजर नहीं आता था, इतने तीर हुसैन के जिस्म अथर में पेवस्त हो गए थे कि जिधर से निगाह डाली जाती थी सिर्फ तीर नजर आते थे, मगर इतनी कुवत है जहरा के लाल में कि अभी जुलजना से कोई गिरा नहीं सका हुसैन। बस हरमुला को तलब किया, ऐसा काम कर हुसैन जुलजना से नीचे गिरे। हरमुला ने आखिरी तीर कमान में जोड़ा, कहता है कि मैं हुसैन के करीब आया मगर तीर मारू तो कहां मारू, कोई जगह बाकी नहीं बची थी जिसमें तीर पेवस्त ना हो, मैंने कई चक्कर लगाए बस पेशानी पे सजदे की जगह खाली नजर आई, मैंने सामने आकर बिल्कुल करीब से पेशानी का निशाना लेकर तीर मारा, ये आहनी तीर हुसैन की पेशानी को तोड़ता हुआ अंदर तक धस गया। बस अजादारों, इस तीर का हुसैन के सरे अकदस में पेवस्त होना था कि जहरा का लाल जुलजना पे डगमगाने लगा, डगमगाने लगा हुसैन का बदन जुलजना पे। जुलजना ने देखा मेरा सवार गिरने वाला, इस वफादार जानवर ने, हैवान ने अपने चारों पैर चीर दिए ताकि बुलंदी कम से कम हो जाए, बुलंदी कम से कम हो जाए। अजादारो, हुसैन इस तरह से जीन से जमीन पर आए, तीरों पर मुअल्लक है जिसमें अथर, जमीन पर नहीं लगने पाया, और तीर ना भी होते तो जमीन पर कैसे लग सकता था, नहीं लग सकता था हुसैन का जिस्म जमीन पर, क्यों, जब जीन से जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं एक मां गोद फैलाए बैठी, आ मेरे हुसैन आ, आइए आइए, मुख्तसर करता हूं, कितने गम है सैयद सज्जाद के, जंजीरों में जकड़ा हुआ, तोके खारदार गले में, हुक्म ये दिया गया है कि लाशों के दरमियान से गुजारो कैदियों को, इसलिए सज्जाद कहते हैं वाह हो उस बेटे पर, उस जवान बेटे पर जिसके सामने उसके बाबा का लाशा पड़ा हो और उसे इतनी इजाजत ना हो कि वो अपने बाबा का लाशा दफना दे। सैयद सज्जाद का ताबूत हजारों लोगों ने उठाया था, हुसैन का ना ताबूत बना ना किसी ने जनाजा उठाया। बात में हुसैन